کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. آج کے جو موضوع کا عنوان ہے, جو آج کا موضوع ہے, وہ ہے مرابحہ اور تولیہ. یہ لفظ کئیوں کے لیے نئے بھی ہوں گے, بہت ساروں نے پہلی مرتبہ سنے ہوں گے, معنی بھی شاید معلوم نہ ہو. تو اگر آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہیں گے اور آخر تک ہمارا سلسلہ دیکھیں گے, مفتی صاحب جو فرمائیں گے اس پر غور کریں گے, تو انشاءاللہ ان دونوں الفاظ سے کیا مراد ہے, اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے, ہم جو خرید و فروخت کرتے ہیں اس میں اس کا کتنا حصہ ہے, انشاءاللہ یہ دونوں الفاظ سے متعلق ہمیں معلومات حاصل ہو جائیں گی. حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عزوجل اس سے راضی ہو, اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. در مرابحہ اور تولیہ آج ہم نے عنوان رکھا ہے سلسلے کا. یہ لفظ نئے ہیں کئیوں کے لیے, تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ لفظ کا معنی کیا ہے, اس سے کیا مراد ہے, یہ ارشاد فرمائیے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرابحہ اور تولیہ یہ دو فقہی اصطلاحات ہیں,
ٹھیک ہے.
اس کا ہماری عملی زندگی سے تعلق بھی ہے اور عملی زندگی میں یہ ہم کرتے بھی ہیں,
ٹھیک ہے,
لیکن اس کے نام سے ہم واقف نہیں ہیں.
صحیح.
مرابحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کوئی چیز خریدی ہے, اب کوئی دوسرا شخص اس سے چیز خریدنا چاہتا ہے,
ٹھیک ہے,
تو اس نے جو چیز خریدی ہے, جس قیمت کے اوپر خریدی ہے, اور اس کے خریدنے میں جو مصارف آئے ہیں,
مصارف یعنی
جو اخراجات آئے ہیں, تو وہ ان اخراجات کو اور اس کی جو قیمت ہے ان کو ملانے کے بعد کسی کو یہ بولے یا کوئی اس سے یہ کہے کہ آپ نے یہ جو چیز خریدی ہے, آپ نے جتنی قیمت میں خریدی ہے, آپ کا جو بھی خرچہ ہوا ہے, آپ یہ لے لیں اور اس کے ساتھ نفع لگا لیں. جیسے فرض کیا کہ آپ نے 100 روپے میں چیز خریدی ہے اور 10 روپے آپ کے اخراجات ہیں,
یعنی خرید کر لانا,
جی, 110 میں گویا کہ آپ کو پڑی ہے,
ٹھیک ہے.
اب آپ 5 روپے 10 روپے اس کا نفع ملا لیں,
ٹھیک ہے,
تو 115 روپے میں یہ مجھے بیچ دے,
ٹھیک ہے.
یعنی چیز کی قیمت معلوم ہو,
ٹھیک ہے,
اور اس کے جو اخراجات آئے ہیں وہ اس کے ساتھ ملا کر ایک مقررہ نفع کے اوپر کسی کو بیچ دینا, یہ مرابحہ کہلاتا ہے.
نارملی ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے خرید, یہ وہی ہے یا الگ ہے اس میں؟
دیکھیں اس میں فرق ہے, اس میں فرق یہ ہے کہ نارملی ڈیلنگ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم گئے کوئی چیز خود سے خرید کر آ گئے,
بک رہی تھی ہم لے آئے,
جی. یہ بھی اگرچہ اسی طرح ہے کہ ہم کسی سے چیز خریدتے ہیں, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی نے پہلے چیز خریدی ہے, ہم نے یہ کہا کہ, جیسے بہت سارے لوگ تجربہ کار نہیں ہوتے ہیں,
صحیح صحیح,
کہ وہ مارکیٹ میں چیز خریدنے جائیں گے تو نہ جانے ان کو چیز جو ہے وہ کتنے کی ملے گی,
صحیح صحیح,
یا ایسی چیز ملے گی بھی یا نہیں ملے گی, یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ایسی چیز دستیابی نہیں ہوتی ہے, تو پھر یہ شخص یہ کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں مارکیٹ جاؤں, پتہ نہیں میں مہنگی یا سستی کیسے لے کر آؤں, تو یہ جو شخص لے کر آیا ہے یہ تجربہ کار ہے, دیانت دار ہے, اس نے سوچ سمجھ کر ایک اچھی چیز لی ہے, تو اب وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے جو اخراجات ہیں وہ آپ رکھ کر ایک کچھ نفع رکھ کر جو آپ چاہیں تو اس کے اوپر مجھے یہ چیز بیچ دیں. تو اس عقد کا نام مرابحہ ہے.
یعنی عام طور پر وہ دکاندار ہونا ضروری نہیں اس کا,
کوئی بھی ہو سکتا ہے, کسی سے بھی وہ جو چیز خریدی ہے اس نے تو اس سے مصارف اور نفع ملا کر جو چیز خریدی جائے گی وہ مرابحہ ہوگی. اور اگر اس نے جس قیمت پر خریدی ہے اس سے اسی قیمت کے اوپر خرید لینا,
اسی قیمت پر,
اس کو تولیہ کہتے ہیں.
جو ہمارا دوسرا موضوع
جی مرابحہ, اس کو تولیہ کہتے ہیں.
یعنی اگلے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا.
ہاں, یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص چیز خرید کر آیا, دوسرے شخص کو پسند آ گئی,
ٹھیک ہے,
تو وہ یہ بولتا ہے کہ آپ کو جتنے کی ملی ہے آپ اتنے کی مجھے دے دیجیے. تو اب وہ جتنے کی ملی ہے اتنے کی چیز اس کو دے دیتا ہے.
اخراجات ہیں وہ بھی شامل
کر, اب جو اخراجات ہیں وہ شامل کر کے بغیر نفع کے چیز دی ہے تو یہ تولیہ ہے, اور اگر اس کے اوپر کچھ نفع حاصل کیا ہے تو اس کو مرابحہ کہتے ہیں.
اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ یعنی عام طور پہ تو ویسے ہم خرید و فروخت کر ہی دے ہوتے ہیں, جیسے آپ نے کچھ اشارہ تو فرمایا.
جی, اس کی ضرورت یہی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ خریداری کا تجربہ نہیں رکھتا کہ, اور ہر شخص کو چیز کی پہچان بھی نہیں ہوتی, ہر شخص مارکیٹ کے نرخ بھاؤ اتار چڑھاؤ کو جانتا بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگ مارکیٹ میں جاتے ہیں چیز خریدنے کے لیے, یا تو بہت مہنگی لے کر آ جاتے ہیں یا بہت دو نمبر چیز لے کر آ جاتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو قابل اعتبار قابل بھروسہ ہوتا ہے, جس کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو چیز سستی اور اچھی لے کر آتا ہے. تو اب اگر اس جو لے کر آیا اس سے ایسے ہی لے لی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی نہیں دے گا کہ وہ مارکیٹ گیا, کوشش کی, محنت کی, اخراجات کیے, گھر میں لے کر آیا, اب اس کو کوئی یہ بولے کہ یہ چیز مجھے دے دے, تو اب وہ بھی چاہے گا کہ کچھ نفع رکھ کر جو ہے وہ ان کو آگے میں بیچ دوں. تو ضرورت یہی ہوتی ہے کہ جو مسلمان تجربہ کار نہیں ہے, مارکیٹ کا جو ہے وہ اتار چڑھاؤ نہیں جانتا, تو وہ کسی معتمد دیانتدار شخص جس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے, اس کو یہ آفر کی ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ نفع لے کر مجھے یہ چیز بیچ دیں. تو وہ جو اس کا بیچنا ہے تو یہ مرابہ ہے, اور اس کی ضرورت وہی ہے کہ تاکہ اس کو اچھی چیز بھی مل جائے, یہ بھی دھوکہ دہی سے بچ جائے, اور جو مسلمان لے کر آیا ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ نفع حاصل ہو جائے.
تو اس میں الفاظ کیا ہوں گے اس کو, یعنی جو آپ فرما رہے ہیں یہ الفاظ کے نفع لے کے دے دو, یا کوئی اور مخصوص الفاظ؟
یہی ہوگا, کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہوں گے, یہی ہوگا کہ آپ کو جتنے میں یہ چیز پڑی ہے,
ٹھیک ہے,
تو آپ وہ اخراجات اس کے لگا لیجئے, اور جو آپ نفع لینا چاہتے ہیں وہ نفع آپ بتا دیجئے اور یہ چیز مجھے دے دیجئے, اور یہ جو خرید و فروخت ہوگی وہ عام خرید و فروخت کی طرح ہوگی, صرف اس کے پیچھے وہ جو تفصیل ہے وہ اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ بائے مطلق سے بائے مرابہ ہو گیا.
ٹھیک ہے, تو یہ کیونکہ عام بحث تھوڑی سی اپنے مقصد کے اعتبار سے مختلف ہوئی ہے, تو اس کے حوالے سے قرآن و حدیث میں بھی کوئی خصوصیت سے ذکر ہے؟
جی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک میں روشنی ملتی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دو اونٹ خریدے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ ان اونٹوں کا میرے ساتھ تولیہ کر لیں,
تولیہ کر لیں,
یعنی جتنے پہ آپ نے خریدی ہے اتنے پہ ہی آپ مجھے بیچ دے. تو یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آپ میرے ساتھ تولیہ کر لیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی تولیہ فرمایا. اور اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تولیہ اور شرکت ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو احادیث پاک سے بھی یہ ثبوت ملتا ہے.
مرابحہ میں تو وضاحت آپ نے بالکل فرما دی تھی کہ خریداری, اس کے بعد جو اخراجات ہوئے سب پلس کر کے اب اس پر نفع کا اعتبار ہوگا. تولیہ میں بھی دیگر اخراجات کو ملایا جائے گا یا صرف قیمت خرید ہے؟
جی, جو قیمت ہوئی ہے اس کے اوپر جو اخراجات ہوئے ہیں وہ پلس ہو کر وہ یہ بولے گا کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے, میں آپ کو اتنے کی ہی دے رہا ہوں, باقی نفع وغیرہ نہیں لگا رہا ہوں. تو عام طور پر جب ہم کوئی چیز خریدنے بھی جاتے ہیں تو دکاندار بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ چیز مجھے اتنے کی پڑی ہے, میں اتنا آپ سے نفع لے رہا ہوں, تو وہ ایک تفصیل بتا رہا ہوتا ہے, یا بعض اوقات یہ کہتا ہے کہ بھائی جتنے کی پڑھی ہے اتنے کی میں نے آپ کو دے دی ہے. تو اب اگر وہ صحیح کہہ رہا ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, تو اس کا جتنے کی اس کو پڑی ہے اخراجات سمیت اتنے میں دے دینا یہ تولیہ ہے. اور اگر جھوٹ بول رہا ہوتا تو گناہگار ہو رہا ہوتا.
ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پر جو خرید بیچی جا رہی ہوتی چیزیں نفع لے کر وہ رابع ہی ہو رہا ہوتا ہے.
دیکھیں
تعین کرنا ضروری ہے.
دیکھیں عام طور پر جو بے ظاہر ہے وہ بھی نفع کے لیے ہی ہوتی ہے, اور اس میں یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اتنے اخراجات ہوئے ہیں,
یہ اس میں مینشن کرنا ضروری ہے,
یہ اتنا جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ آیا ہے اور اتنا آپ سے نفع لیا جا رہا ہے. تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بیع مطلق اور مرابع میں تھوڑا سا فرق ہے, کہ وہ مطلقا جو ہے وہ کوئی چیز آپ خرید کر آ گئے, ظاہر اخراجات اس کے اوپر بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن اس میں جو اس کی قیمت ہے وہ متعین کر کے بتانی ہوتی ہے کہ اتنی اس کی قیمت خرید ہے اور اتنے اس کے اخراجات ہیں اور اب آپ سے اتنا نفع لیا جا رہا ہے. تو اس تفصیل کے ساتھ جو خریداری ہوتی ہے
ٹوٹل ایکسپنس. اچھا یہ بتائیے کہ نفع کا بھی کوئی مقدار ہے اس میں؟
نہیں, اس میں نفع کی کوئی مقدار نہیں ہے. یعنی یہ تو بیان کیا جائے گا کہ ٹوٹل قیمت اتنی ہے, اخراجات اتنے ہیں, اب اتنا آپ سے نفع. اب وہ 10 روپے لے, 12 روپے لے, 20 روپے لے, باہمی رضامندی سے پھر بائے ہے. یعنی اب جو ہے وہ جو خرید و فروخت کریں گے تو یہ خرید و فروخت اب باہمی رضامندی سے ہوگی. اگر یہ چاہے گا
تو
وہ دے دے گا, اگر نہیں خریدنا چاہے گا تو یہ انکار کر دے گا.
اب جو مرابہ کرنا چاہ رہا ہے, جو آپ ابھی تک ہمیں سمجھ آیا کہ وہ سامنے والے کے تجربے پہ اعتماد کرتا ہے کہ اس نے ایک اچھی چیز خریدی ہوگی, ویسے میں لینے جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ دھوکہ ہو جائے, لیکن یہ اگر خرید کر لایا ہے تو یہ مجھے اچھی ہی چیز دے گا. تو اب اگر میں جا کر مرابہ کا اظہار کرتا ہوں, مطالبہ کرتا ہوں, اور آگے اگر وہ چیٹر ہے, ویسے تو اپنے لیے اچھی چیز لے کر آیا لیکن اس کو پتا نہیں یہ مرابہ کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مجھ سے کہے گا کہ آپ اس کے اصل اخراجات بتاؤ اوپر آنے والے جو دیگر ہیں. تو اب اگر یہ اس کو غلط اخراجات بتا دیں, یعنی قیمت غلط بتا دیں یا زیادہ اخراجات بتا دیں, تو کیا یہ گناہگار کہلائے گا؟ یہ اس کی اپنی چیز ہے, جتنے کی مرضی بیچیں.
جی, تولیہ اور مرابہ کی بنیاد ہی دیانتداری پر ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی کہ ایک شخص اعتماد اور بھروسہ کر کے آپ سے چیز خرید رہا ہے. تو اس میں اس چیز کا شریعت نے بہت اس کو فوکس کیا ہے کہ جو چیز کی قیمت ہے, اصل قیمت خرید ہے, جو اخراجات ہیں, ان کو دیانتداری سے بیان کیا جائے. اگر اس میں خیانت بلکہ شبہ خیانت بھی ہوگا تو پھر احکام کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. کیونکہ ایک مسلمان اس کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے کہ آپ نے جتنے کی خریدی ہے, تو اب یہ جو بتا رہا ہے کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے, اتنے میں مجھے جو ہے وہ آئی ہے, اتنے میرے جو ہے وہ قیمت میں خرچ ہوئے ہیں, اتنے اخراجات میں خرچ ہوئے ہیں, اور یوں مجھے اتنے میں آ کر پڑی ہے, تو یہ ایک دیانتداری والا کام ہے. خصوصاً ویسے تو جتنے بھی معاملات ہیں اس میں دیانتداری ہی ضروری ہے, لیکن چونکہ یہاں پہ وہ خرید ہی اس اعتماد کے ساتھ رہا ہے کہ آپ نے اتنے میں چیز خریدی ہے اور آپ مجھے اتنے میں
لائیں گے اور اچھی چیز لائیں گے تاکہ مجھے بھی اچھی چیز مل جائے,
اتنے دام میں خریدی ہے اور اتنے داموں میں ہی آپ مجھے دے رہے ہیں. تو اس طور پر دیانتداری کا عنصر اس والی بائے میں زیادہ پایا جاتا ہے اور اس کے اوپر ہی سارا دار و مدار ہے. اگر کوئی خیانت کرے گا, ویسے بھی کرے گا تو بھی گناہگار ہوگا, اور اس میں کرے گا تو اور زیادہ گناہگار بھی ہوگا, اور پھر احکام کے اوپر بھی آگے اثر پڑے گا.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس انداز سے بے ہوتی آج کل کے دور میں لوگ کرتے ہیں؟
بہت سارے, یہ جو ہے وہ پوری انڈسٹری اس کے اوپر چل رہی ہے, بہت ساری انڈسٹریاں اس کے اوپر چل رہی ہیں. کہ اب آپ یوں دیکھ لیجئے کہ جیسے بڑے بڑی فیکٹری اس پہ چل رہی ہیں کہ ان کو آلات ضرورت ہے, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو وہ کسی بھی ایسے انویسٹر کے پاس جاتے ہیں کہ آپ جناب مجھے یہ چیز خرید کر دے دیں, اور آپ جتنے کی خرید رہے ہیں اتنے نفع کے ساتھ آپ مجھے یہ چیز بیچ دیں اور میں آپ کو قیمت اتنے عرصے بعد ادا کر دوں گا. تو یہ یعنی کہ کوئی چھوٹا سیکٹر نہیں ہے, یہ بزنس کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے, بہت بڑی بزنس کی انڈسٹری اس کے اوپر چل رہی ہے, اسی مرابہ بیس کے اوپر چل رہی ہے. کیونکہ ہر شخص کی اب فی زمانہ اگر دیکھیں ایک انڈسٹری لگانے والا ہے تو ہر شخص کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ باہر سے جو ہے وہ امپورٹ کرے یہاں پہ, اور آلات لے کر آئے, تو وہ جو ہے وہ اس کے لیے کسی نہ کسی جو ہے وہ اس کو ڈھونڈتا ہے,
انویسٹر
کو ڈھونڈتا ہے. تو انویسٹر جو ہے وہ چیز خریدتا ہے, اور انویسٹر چیز خریدنے کے بعد آگے اس کو اپنے اخراجات لگانے کے بعد نفع کے ساتھ بیچ دیتا ہے.
سوال کیا بھی اس لیے نا کہ تاکہ یہ جو لوگ ہیں وہ متوجہ ہو جائیں اس جانب کے جو.
جی اصل میں نے یہ پہلے عرض کیا کہ بہت سارے معاملات ہمارے اس پہ چل رہے ہیں, لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ بائے کی کون سی والی صورت کر رہے ہیں, لیکن بہت بڑی انڈسٹری اس کے اوپر چل رہی ہے,
بہت سارے لوگ کرتے ہیں, اور ہر کمپنی والا اپنی کمپنی میں استعمال ہونے والے ہر چیز سے متعلق کو خرید پائے, یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. تو تجربہ کار لوگوں سے, دیگر سروسز والوں سے رابطہ کیا جاتا ہے. تو یہ جو کام کرتے ہیں تقریباً بڑی بڑی کمپنیز میں ایسا ہوتا ہی ہوگا, تو وہ متوجہ ہو جائیں, ہمارا سلسلہ دیکھتے رہیں, اور اس میں جو احکام مزید انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے ان کے حوالے سے بھی غور فرماتے رہیں. کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں, ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. یہ کال سنائیے.
سوال ہے, اگر ہم نے ایک آدمی سے موٹر سائیکل لی اور موٹر سائیکل میں عیب نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ واپس کر دو, میں کہتا ہوں بھائی واپس نہیں کرنا, ہم نے دے دی, اگر عیب ہے تو بتاؤ, اگر عیب نہیں ہے تو واپس میں نہیں کرتا, اگر میں واپس نہ کروں کیا گناہگار تو نہیں ہوں گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی حضور,
اس میں یہ ہے کہ اگر چیز خرید لی ہے, اب کوئی شخص مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ سودا پھیر دے, واپس کر دے, تو اس کو اکالا کہا جاتا ہے. تو اس میں جو خریدار ہے یا جو بیچنے والا ہے, جو بھی مطالبہ کرتا ہے, اگر بیچنے والا مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ نے مجھ سے موٹر سائیکل خریدی واپس کر دیں, تو خریدار اگر واپس نہیں کرنا چاہتا تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ واپس کریں. اب یہ اس کی مرضی کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے مطالبے کے اوپر اس کو واپس کر دے, اگر یہ اپنی خوشی سے رضا مندی سے واپس کرنا چاہتا ہے تو وہ سودا واپس پھیرا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ نہیں چاہے اور وہ زبردستی کر رہا ہے کہ نہیں آپ کو واپس کرنی ہے, تو اس کا زبردستی کرنا جائز نہیں ہے, اور اس کو بھی یہ اختیار ہے کہ یہ واپس نہ کرے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک اور کال سنائیے گا.
میرا نام سید احسان اللہ بخاری ہے, میں شاہدرہ لاہور سے بات کر رہا ہوں. دارالافتاء اہل سنت میں قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ سفر المظفر کا مہینہ, اس مہینے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں یہ باتیں عام طور پر کی جاتی ہیں کہ اس مہینے میں آفتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں, اور کوئی نیا کام شروع نہیں کرنا چاہیے, نکاح نہیں کرنا چاہیے, اگر نکاح بچی کا کر دیا ہے تو اس کی رخصتی نہیں کرنی چاہیے ورنہ طلاق ہو جائے گی, اور اس طرح کی باتیں عام طور پر کی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے کہ ہمیں اس بارے میں کیا نظریہ رکھنا چاہیے.
سفر المظفر سے متعلق, اس مہینے سے متعلق سوال ہے, اور یہ عام طور پر پوچھا جاتا ہے, اور اس مہینے سے متعلق بہت ساری باتیں لوگوں میں عام ہیں, ان میں سے کچھ انہوں نے بھی ذکر فرمائی ہے, تو آپ اس کو مدنی پھولوں کی صورت میں ارشاد فرمائیں کہ کیا ہے درست.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا سفرا,
ولا سفرا,
سفر کوئی چیز نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اور اسی طرح یہ جو اس طرح کی جو توہمات تھیں یہ زمانہ جہلیت میں تھیں. زمانہ جہلیت میں لوگ جو ہے وہ مختلف جانوروں سے ایک نحوست اپنے لیے تصور کرتے تھے. فرض کیا کہ کسی نے الو کو دیکھ لیا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب میرے اوپر نحوست چھا جائے گی. یہاں تک کہ اگر کوئی جا رہا ہے اور جانور اس کے آگے سے اڑ گیا, وہ دائیں اڑ جاتا تو سمجھتا کہ آج میرے لیے بہت اچھا ہوگا, اور دائیں اڑ جاتا تو یہ سمجھتا کہ آج میرے لیے بہت برا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام توہمات کا رد فرمایا کہ جانوروں کے اڑنے میں اور کسی جانور کو دیکھنے میں یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جانے میں, کسی دن میں, کسی مہینے میں, اس میں کوئی اثر نہیں ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ پر یقین رکھنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالی پر کامل اعتقاد رکھنا چاہیے. کسی دن کو اپنے لیے منحوس نہ سمجھے, کسی مہینے کو اپنے لیے منحوس نہ سمجھے, کیونکہ کسی دن میں, مہینے میں, جانور میں, انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے معاملات کے اوپر یوں اثر انداز ہو یا اس کی وجہ سے جو اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ تبدیل ہو جائے, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح سفر سے متعلق بھی لوگوں نے جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں بعض باتیں بٹھائی ہوئی ہیں کہ جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو اس میں بلاؤں کا نزول ہوتا ہے. کچھ لوگ تو اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر کے مہینے میں بیمار ہوئے تھے تو اس لیے یہ بلاؤں اور آفتوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے. اور خصوصاً سفر کا جو آخری بدھ ہوتا ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ بعض جگہوں پر بعض لوگ جو ہے وہ سیر سپاٹے کے لیے نکل جاتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, تو وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیماری میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا تھا. حالانکہ صورتحال حقیقتحال اس کے برعکس ہے کہ اس دن بیماری اور زیادہ بڑھ گئی تھی. تو اب یہ یا بعض لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ مہینہ مردوں کے لیے بڑا بھاری ہے تو سورہ مزمل کے جو ہے وہ ختم کراتے ہیں, بعض لوگ جو ہے وہ آٹے کی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ گولیاں بنا کر پھر ان کو پھینک دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں, صدقہ کرنا, سورہ مزمل کا پڑھنا, یہ بلا شبہ جائز ہے. اور سورہ مزمل چاہے آپ سفر میں پڑھیں یا محرم میں پڑھیں یا ربیع الاول میں پڑھیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس توہم کے ساتھ اور اگر اس چیز کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمارے اوپر بیماریاں نازل ہوں گی اور مردوں کے اوپر بہت بھاری جائے گا یا ہمارے گھروں میں آفات کا نزول ہوگا یا ہم یہ جو آٹا جو ہے وہ مچھلیوں کو نہیں کھلائیں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا, اس طرح کا یہ عقیدہ رکھنا یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے. کہ مسلمان کا تو عقیدہ اس بات کے اوپر پختہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جو لکھ دیا وہ ٹلنے والا نہیں ہے اور جو نہیں لکھا ہے وہ ہونے والا نہیں ہے. تو جب اس بات کے اوپر یقین رکھے گا تو پھر اس طرح کے سارے توہمات سے بچے گا. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ خالی مہینہ ہے, یعنی اس میں کوئی شادی وغیرہ کچھ نہیں کرنا. محرم کے مہینے میں بھی یہ تصور ہوتا ہے, سفر کے مہینے میں بھی اسی بلاؤں کے اترنے کا مہینہ ہے, اسی وجہ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں شادی نہیں کرنا, لیکن وہ شادی جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کسی بھی مہینے میں اگر شادی کریں, اور شادیاں بھی ہر مہینے میں ہوتی ہیں, ٹوٹتی بھی ہر مہینے میں ہیں, اگر مطلب اس کا کسی کو یقین نہیں کہ تو وہ دارالافتاء میں آ کر دیکھے کہ روزانہ اس طرح کے مسائل آتے ہیں. تو جو طلاق ہونی ہے جس کی مقدر میں لکھا ہوا ہے اس کی گھر کا ٹوٹنا, تو وہ ٹوٹ کر ہی رہے گا, اس کو اس سفر کے مہینے نے نہیں توڑا, بلکہ بعض اوقات بندہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے گھر کو توڑ دیتا ہے. تو کسی مہینے کے اوپر, کسی دن کے اوپر, کسی بندے کے اوپر, کسی پرندے کے اوپر یہ ساری چیزیں نہیں ڈالنی چاہیے کہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ہوگا, جو ہماری قسمت میں, جو ہمارے مقدر میں, جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا اس کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی, نہ صرف سفر بلکہ کسی بھی مہینے کے بارے میں اور کسی انسان کے بارے میں, کسی جانور کے بارے میں اس طرح کے توہمات نہ رکھے. یہ شرعاً درست نہیں ہے, یہ غلط باتیں ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچائے اور پکا مسلمان ہونے کا ثبوت ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. کیا اسلامی بہن, انہوں نے اس خاص اسلامی بہن کے حوالے سے پوچھا کہ 14 سجدے جو ہیں قرآن مجید کے, وہ ایک ساتھ کر سکتی ہے؟
سب مسلمان ایک ساتھ سجدے کر سکتے ہیں,
اور اس کی فضیلت بھی مذکور ہے, بارش لکھی ہوئی ہے, اس کا انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا, سبھی سجدے کر سکتے ہیں. مرابحہ اور تولیہ سے متعلق ہمارا سلسلہ جاری تھا. حضور اب قیمت بتانی ہے اس نے کہ میرے یہ اخراجات ہوئے, رکشے میں آیا, یہ یوں ہوا, چھوٹی سطح اگر ہوتا ہے تو کون کون سے مصارف ہیں جن کو وہ اس کے اندر بیان کر سکتا ہے, جن کو شامل ہر جو خرچہ ہو بیان کر دے گا, یا کچھ ایسے بھی ہیں کہ منہا کیے جائیں گے؟
دیکھیں, اس چیز سے متعلق جو مصارف ہوں گے نا, ان کو اس میں لگایا جائے گا. جیسے فرض کیا کہ کسی نے کپڑا خریدا,
ٹھیک ہے,
اور کپڑے کو رنگوایا,
ٹھیک ہے,
تو اب اس کو وہاں سے اپنے پاس لے کر آیا,
صحیح,
اور رنگوانے کی اجرت دی, رنگ خریدا, تو یہ جو مصارف ہیں, یا اس کے اوپر کڑھائی کروائی,
صحیح,
اور پھر اب کوئی کہتا ہے کہ یہ مجھے بیچ دیں, تو اب یہ بولتا ہے کہ میرا تو اس کے اوپر اتنا خرچ ہو چکا ہے, تو یہ اخراجات جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں. اسی طرح جو بار برداری کے مال برداری کے یعنی ٹرانسپورٹیشن کے جو اخراجات ہیں کہ ایک چیز جو ہے وہ باہر سے یا اندرون ملک سے کہیں سے منگوائی ہے اس کے اخراجات زہرے کے لگے ہیں تو اور پھر اس کو جو ہے وہ لوڈ ان لوڈ کروایا ہے تو اس کے اخراجات لگے ہیں. تو جو اس مال سے متعلق اخراجات ہیں بلکہ فقہا نے فرمایا کہ جو تاجروں کے عرف میں اخراجات ہوتے ہیں اس چیز سے متعلق جس کو تاجر شمار کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا خرچہ ہوا ہے تو وہ سارے اخراجات اس میں شمار کیے جائیں گے. اور جو تاجروں کے عرف میں جن کو بطور خرچہ شمار نہیں کیا جاتا تو وہ خرچے شمار نہیں ہوں گے. جیسے فرض کیا کہ اب یہ گیا اور جانے کے بعد اس نے 5-star ہوٹل میں رہا اور 5-star ہوٹل میں کھانا کھایا, کسی کی دعوت کر دی, اب یہ بولے کہ یہ سارے اخراجات اسی چیز کے لیے ہیں تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور اگر یہ خود رکشہ کر کے گیا, گاڑی پہ گیا اور آیا تو ظاہر ہے کہ تاجر پھر اس کے اخراجات بھی شمار کرتے ہیں. تو جو تاجروں کے عرف میں جو اخراجات شمار کیے جاتے ہیں اس چیز کے خرچے کے اندر تو وہ شمار کیے جائیں گے.
اب یہ 5-star ہوٹل میں رہا اور بتا رہا ہے کہ بھائی میں گیا تھا اور میں ایسا ایسا رہا تھا, میرے اتنے اتنے خرچے آئے ہیں, تو کیا اب تو گناہگار نہیں ہوگا نا؟ اگلے کی مرضی لے نہ لے.
اب دیکھیے اس میں بات وہی آئے گی کہ اب جو جاتا ہے تو اب یہ خرچہ اگر تاجروں کے عرف میں شامل کیا جاتا ہے اس کے اندر تو اس کو شامل کیا جائے گا, اگر نہیں کیا جاتا تو نہیں کیا جائے گا. ویسے بارِ شریعت میں یہ صدر شریعہ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ گیا اس کے کھانے پینے کے اس کے رہنے کے جو اخراجات ہیں وہ شمار نہیں کیے جائیں گے.
اچھا یہ ارشاد فرمائیے, اب آپ نے تھوڑی سی تخصیص فرما دی, کمیشن بعد دفعہ دینا پڑتا ہے, یعنی جس نے خریدی تھی اس نے بھی کمیشن وغیرہ دیا بروکر کو, پھر اس کے ذریعے خریدی, اب یہ مالک بنا ہے, اب یہ مرابحہ کے طور پہ بیچے گا, یہ کمیشن وغیرہ شامل کرے گا, یہ بھی اخراجات ہیں.
اب جیسے فرض کیا کہ کسی شخص نے فلیٹ خریدا,
ٹھیک ہے,
اب فلیٹ خریدا ہے تو بروکر کو بروکری دی ہے,
ٹھیک ہے,
خریدنے کے بعد اس کو جو ہے وہ اس کا کلر کروایا ہے, دروازے درست کیے ہیں, تو یہ جتنے بھی اخراجات ہیں
پر اخراجات
جی مینٹیننس کی ہے اس کی, جتنے بھی اخراجات ہوئے ہیں اس چیز کے لیے ہوئے ہیں,
ٹھیک ہے,
تو اب وہ کمیشن بھی اسی اس چیز میں شامل ہے.
رشوت بھی شامل ہوگی, رشوت بھی دینی پڑتی ہے.
اس کا میں عرض کرتا ہوں, کمیشن اگر فرض کے مکان خریدا تو بروکر کو جو بروکری دی ہے وہ بھی شامل ہے,
ٹھیک
ہے, اور اسی طرح اگر اس فلیٹ کو درست کروایا, نئے کھڑکیاں دروازے لگوا دیے, کلر کروا دیا, تو یہ چیزیں بھی شامل ہوں گی,
ٹھیک ہے.
اور رہا یہ کہ اب بعض اوقات جیسے آنے جانے میں رشوہ دینی پڑتی ہے,
ٹھیک ہے,
اب ایک ہوتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ ہائی وے پہ آتے ہیں تو اس کے ٹیکسز ہوتے ہیں, وہ تو عام طور پر شامل کیے جاتے ہیں,
وہ رشوت بھی نہیں,
وہ رشوت بھی نہیں,
ٹھیک ہے,
لیکن جو کسی کو دیا کہ بھائی آپ مال میرا پاس کروا دیں اور
پورٹ کے اوپر مسائل ہیں,
ہاں پورٹ کے اوپر مسائل ہیں یا پورٹ سے جو ہے وہ اس کی گودام تک آ رہا ہے, بیچ میں 10 آدمیوں نے روکا اور 10 آدمیوں نے اس سے رشوت لی ہے, تو یہ والے اخراجات اس میں شمار نہیں کیے جائیں.
اس کا تو نقصان ہو جائے گا حضرت, یہ اس نے مجبوراً دی ہے رشوت, یہ بھی خوشی تو دے نہیں رہا.
جی اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر رشوت اس صورت میں دی جاتی ہے کہ جب یہ قانون کو فالو نہیں کر رہا ہوتا. اب یہ دیکھیے کہ فرض کیا کہ اس کا جو لدا ہوا ٹرک آ رہا ہے اس نے دن میں نہیں آنا, اور دن میں آئے گا تو ظاہر ہے کہ
چالان
ہوگا یا پھر رشوت دے گا, رات کو آنا ہے, اب یہ اس کو دن میں منگوا رہا ہے,
کورٹ والے ڈیوٹی بیان کر رہے ہیں, ڈیوٹی سے جان چھوڑا کر رشوت دے رہا ہے.
جی تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں, جو رشوت ہوتی ہے وہ غیر قانونی طریقے سے عام طور پر یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں, تو یہ اس چیز کی لاگت میں شامل نہیں.
اچھا اب ہوا یہ کہ اس نے سارے اخراجات سن کر مرابحہ کر کر خرید لی چیز نا, بعد میں پتا چلا کہ دھوکہ ہوا میرے ساتھ, خیانت کی ہے اس نے, غلط بیانی کی ہے, معلومات ہو گئی کسی بھی ذریعے سے, تو کیا اب یہ واپس کر سکتا ہے اس کو شے کہ نہیں اب لے لی تو لے لی؟
دیکھیے اس میں اولن تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کو پتہ چل گیا تو پتہ کیسے چلا,
یہ بھی سورس کا
یہ بھی ضروری ہے. اب پتہ چلنے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں, کہ اس نے اقرار کیا خود کہ نہیں میں نے چیز جو ہے وہ اتنے کی خریدی تھی، فرض کیا کہ ایک لاکھ کی خریدی تھی اور میں نے آپ کو ڈیڑھ لاکھ بول دیا تھا، تو اب یہ خود ثابت ہو گیا کہ اس نے ایک لاکھ والی چیز ڈیڑھ لاکھ جو ہے وہ زہر کر کے پھر نفع کر کے آگے بیچ دی ہے، یا پھر یہ ہے کہ شرعی گواہوں کے ذریعے ثابت ہوا کہ دو گواہوں نے جو شرعی اعتبار سے قابل اعتبار ہیں انہوں نے گواہی دی کہ ہاں اس نے چیز ہمارے سامنے اتنے کی خریدی تھی، اور آپ کو جو اس نے بولا کہ میں نے اتنے کی خریدی جھوٹ بولا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس سے اگر حلف لیا جا رہا ہے، فرض کیا کہ ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ نے اتنے کی خریدی ہے، یہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے اتنے کی خریدی ہے اور وہ گواہ نہیں پیش کر سکا، تو اس سے حلف لیا جائے گا۔ اب یہ حلف لینے سے قسم کھانے سے انکار کر دیتا ہے تو بھی ثبوت ہو جائے گا۔ تو اگر ان تین چیزوں سے ثبوت ہوگا، صرف سنی سنائی کے اوپر نہیں ہے، یہ تین چیزیں میں نے اس لیے بیان کی ہیں تاکہ پتہ چلے ثبوت ان چیزوں سے ہوتا ہے۔
صحیح.
ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اس کے کان میں آ کر کہا کہ اس نے تو آپ کو لوٹ لیا ہے اور یہ اس کے پاس جا کر کھڑا ہو جائے کہ جی آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اب وہ یہ بولے کہ میں نے تو دھوکہ نہیں کیا، میں نے اتنے کے لیے بل دکھا رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن یہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے غلط کیا ہے، تو ایسے کسی کی غلطی ثابت نہیں ہوتی ہے اور ایسے اس کو دھوکے باز یا دھوکہ کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ بالفرض اگر ثبوت سے ثابت بھی ہو جائے کہ اس نے دھوکہ کیا ہے، تو اب شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو یہ اب جو بھی قیمت طے ہوئی تھی اسی کے ساتھ کل جو ہے وہ چیز کو رکھ لے، کل قیمت کے ساتھ جو بیان ہوا اسی کے ساتھ رکھ لے، یا چاہے تو چیز واپس کر لے اور جو اس نے اس کے بدلے میں رقم دی ہے وہ واپس کر لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بولے کہ چیز تو ایک لاکھ کی تھی، آپ نے جو ہے مجھے ڈیڑھ لاکھ کا بولا تھا تو لہٰذا اب میں پچاس نہیں دوں گا، چیز میری ہو گئی۔ نہیں، یہ کہا جائے گا کہ آپ چیز پوری کی پوری واپس کر دیں
یا رکھ لیں،
اور یا رکھ لیں اور پوری واپس کر دیں، پورے پیسے لے لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ بولیں کہ جو میرا سے دھوکھا ہوا ہے یا جو نقصان ہوا ہے میرا تو وہ میں نہیں دوں گا، یہ شرن درست نہیں ہے۔
اچھا حضور، اب جان بوجھ کر تو کوئی بھی اقرار نہیں کرے گا کہ میں نے دھوکہ کیا، گواہ وغیرہ کے معاملہ جدید ہو رہے ہیں نا، اب اگر ہمیں گوشوارہ وغیرہ اس کا ہاتھ لگ جاتا ہے، سلپس ہاتھ لگ جاتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اتنے کی تھی، تو کیا یہ چیزیں ثبوت بنیں گی؟
دیکھیں، پہلے ہی اس خرید و فروخت کے بارے میں پہلے ہی یہ کہا گیا کہ یہ خرید و فروخت کی جو بنیاد ہے نا وہ دیانتداری کے اوپر ہے، بھروسے اور اعتماد کے اوپر ہے۔ تو عام طور پر ایسے لوگوں سے کوئی چیز لیتا بھی نہیں ہے کہ جن کے بارے میں شک شبہ ہوتا ہے، تو انہی سے لی جاتی ہے کہ جو عام طور پر اس طرح کا کام نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ اس نے دو چار دفعہ صحیح دی، تیسری دفعہ اس نے خیانت کر دی۔ لیکن ثبوت یہ نہیں ہے کہ پرچیاں مل گئیں، گوشوارہ مل گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے، یہ ثبوت نہیں ہے۔ بس ثبوت صرف ان تین طریقوں سے ہوگا، یا تو وہ خود اقرار کرے، یا گواہوں سے ثابت ہو، یا پھر وہ قسم لینے سے انکار کر دے۔ اس کے علاوہ کہیں بھی اس کے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے، کوئی بھی آ کر بولتا ہے کہ ایسا ہوا ہے، اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، تو اب اس کو اس بات کے اوپر جا کر یہ کہنا کہ آپ نے دھوکہ دیا ہے تو یہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
شرعی ثبوت نہیں ہے، ہم مارکیٹوں وغیرہ میں تو شاید اس کو ثبوت سمجھا جاتا ہو، لیکن شرعی ثبوت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، ایک کال سنا دیجیے۔
محمد کاشف ستاری ڈویژن دھارا والا سے، حضور دارگستان صورت میں میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے دو ریٹ نہیں ہونے چاہیے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ جو چیز ادھار پر دی جاتی ہے اس کا ریٹ اور ہوتا ہے، جو نقد پر دی جاتی ہے اس کا ریٹ اور ہوتا ہے، اس میں کیا حدیث پاک میں ممانعت ہے کہ اس کے دو ریٹ نہیں کرنے چاہیے؟
کسی چیز کے دو ریٹ تو واقع نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دو ریٹ نہ ہونے سے کیا مراد ہے۔ یعنی دو ریٹ نہیں ہونے چاہیے وہ یوں نہیں ہونے چاہیے کہ کوئی شخص یہ بولے کہ یہ جو پیالہ ہے یہ آپ کو نقد میں 20 کا ملے گا اور ادھار میں آپ کو 50 کا ملے گا۔ اب طے نہیں کیا
کہ کون سی صورت ہے
کہ بھئی اب میں ادھار میں لے رہا ہوں یا نقد میں لے رہا ہوں، سامنے والے نے اٹھا لیا، طے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اب یہ ایک دو ریٹ والی صورت ہے کہ آپ نے کون سے میں خریدا ہے, 20 میں خریدا ہے یا 50 میں اٹھا لیا ہے. اب وہ مطالبہ کرتا ہے کہ بھئی قیمت دو, تو یہ بولے کہ نہیں میں تو 20 روپے میں خریدا ہے, اور یہ بولے نہیں آپ نے تو 50 میں خریدا ہے. تو یوں تو ناجائز ہے, ریٹ طے کیے بغیر جو ہے وہ یوں چیز اٹھا لی, یا اس نے دو تین قیمتیں بیان کی اور اس نے چیز لے لی اور طے کچھ نہیں ہوا, اس کو شریعت ناجائز کہتی ہے. اور اگر یوں ہوتا ہے کہ چیز نقد میں بھی خریدی جاتی ہے ادھار میں بھی خریدی جاتی ہے, تو اب اگر ایک چیز کی قیمت یوں بیان کی کہ اگر آپ نقد میں خریدیں گے تو آپ کو اتنے کی ملے گی, اگر ادھار میں خریدیں گے تو آپ کو اتنے کی ملے گی,
اور وہ کہہ دے کہ میں ادھار
لے, اور وہ طے کر لے کہ ٹھیک ہے میں ادھار میں لیتا ہوں,
ٹھیک ہے,
اور اتنی مدت میں پیسے ادا کر دوں گا, تو یہ دو قیمتیں نہیں,
یہ ایک ہو گئی,
یہ ایک ہی قیمت ہوئی ہے اور چیز کی ادھار قیمت طے ہوئی ہے. تو اس کو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں چیز تو ایک ہے, اس کے ریٹ دو ہو رہے ہیں, تو نہیں, ریٹ اس کا ایک ہے, جس قیمت کے اوپر وہ بکی ہے وہ ایک ہی قیمت کے اوپر بکی ہے. یا پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات یوں لوگ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ 50 روپے میں خرید لیں, بعد میں اگر وہ قیمت ادا نہیں کر پاتا تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ 10 روپے اور بڑھا دیں, تو یہ بھی ناجائز. لیکن اگر 50 کی خریدی ہے اور 50 ہی ادا کرنے اور طے ہو گیا, اس کو بھی پتا ہے کہ جو 20 کی چیز 50 میں خرید کر جا رہا ہے وہ بھی کوئی ایسا دیوانہ نہیں ہوتا, اس کو بھی پتا ہوتا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ پیسے چونکہ تھوڑی دیر بعد دے گا, کچھ مدت بعد دے گا, اس لیے یہ بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ نفع حاصل ہو جائے. تو اب جو چیز کی قیمت طے ہوئی ادھار میں وہی اصلی قیمت ہے اور وہ ایک ہی ریٹ ہے, وہ دو نہیں ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی.